بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وحشرنا في زمرته ومحبيه، قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدد بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. اللہ تعالی شأنه کا چورلی جیسی ایک بہت ہی چھوٹی بستی میں رہنے والے بہت ہی کم تعداد کے مسلمانوں پر اس اختتام میں بخاری شریف کے نتیجے میں کتنا بڑا احسان ہوا ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث شریفہ کی قدر و قیمت سے ہم لوگ واقف ہی نہیں. احادیث شریفہ کی قدر و قیمت سے ہم لوگ واقف ہوتے، پھر احادیث شریفہ کا جو ذخیرہ ہے اس میں بخاری شریف کی کیا حیثیت ہے اس سے ہم واقف ہوتے، تو پھر ہم کسی درجے میں اس بات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوتے کہ چورلی جیسی ایک چھوٹی سی بستی میں اختتام بخاری شریف کا کیا معنی ہے، اور یہ اللہ تعالی شانہ کا کتنا بڑا احسان ہے. مثال اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچپن میں ہم بوڑھوں سے یہ سنا کرتے تھے کہ گدھا زعفران کی قدر و قیمت کو کیا جانے، گدھے کے سامنے اگر زعفران رکھا جائے تو اسے تو گھاس کے تنکے نظر آتے ہیں، اس کی نظر میں گھاس کے تنکے اور زعفران کی پتی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کا بھی کچھ حال ایسا ہی ہو گیا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے اس نا قدری کے گناہ کو. قرآن مجید کیا ہے، احادیث شریفہ کیا ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی کیا قدر و قیمت ہے، احادیث شریفہ کے ذخیرے میں سے ایک ایک حدیث کی کیا قدر و قیمت ہے، اس سے ہم بالکل ناواقف. اسی وجہ سے کسی کو مرسیڈیز گاڑی میں دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے اور رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار بہت اچھی گاڑی ہے، کاش کہ میرے پاس بھی ہوتی. کسی کو اچھا اچھا کھانا دیکھتے ہوئے ہماری نظر پڑتی ہے تو منہ میں پانی آتا ہے کہ کاش کہ یہ کھانا میں کھا سکتا. کسی کو اچھے لباس میں دیکھتے، کسی کے پاس اچھا قلم دیکھتے ہیں، کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھتے ہیں، کسی کا اچھا مکان دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کی قدر سے ہم واقف ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ احادیث شریفہ کی قدر سے بھی ہم واقف ہیں تو اس سے میں یہی سوال پوچھوں گا کہ کسی کو حدیث پڑھتے ہوئے، کسی کو حدیث پڑھاتے ہوئے دیکھ کر کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ کاش کہ میں بھی حدیث پڑھ رہا ہوتا یا پڑھا رہا ہوتا؟ کسی بخاری شریف کے مدرس پر نظر پڑی تو کبھی ایسا خیال آئے کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا رہا ہے، کاش کہ میں ایسا ہوتا؟ کبھی ایسا خیال آیا کہ میں تو ایسا نہیں بن سکا، چلو بیٹے کو ہی بناؤں؟ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ احادیث شریفہ کی، قرآن مجید کی، بلکہ دین سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی جو قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور یہ میں صرف بغرض شکوا گزارشات پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس نیت سے پیش کر رہا ہوں کہ ہماری سوچ کو بدلیں، ہمارے آؤٹ لک کو بدلیں، ہمارے بیہیویئر کو بدلیں، ہمارے رویے کو بدلیں، اپنے آپ کو اس سلسلے میں مجرم سمجھیں اور مجرم سمجھ کر اصلاح کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں. آج جو بچیاں ختم بخاری شریف ختم کر رہی ہیں، بخاری شریف ختم کر رہی ہیں، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے منتخب بچیاں ہیں. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ ایک ایک حدیث کے لیے ان لوگوں نے جن کو ان حدیثوں کی قدر معلوم تھی ہزاروں میل کا سفر کیا ہے. ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر، صرف ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر، ایک حدیث کے لیے گئے، استاد سے وہ حدیث سنی اور واپس آ گئے، صرف ایک حدیث کے لیے. جن لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر تھی وہ بھوکے رہے، انہوں نے پیاس برداشت کی، ننگے رہے، لیکن دنیا کی طرف انہوں نے نظر نہیں کی، وہ اسی کام میں لگے رہے. اس کے لیے بھوک برداشت کی، اس کے لیے مشقتوں کو جھیلا، سفر کی صعوبتیں اختیار کی، ذلت اختیار کی، بیس بیس، تیس تیس، چالیس چالیس، پچاس پچاس سال تک اپنے گھر والوں سے الگ رہے، چالیس چالیس سال تک مسلسل سفر میں رہے. ایسی کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جس کے بارے میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں بھی کوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو جاننے والا ہے اور وہ وہاں گئے نہ ہو. خود حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1080 محدثین کی ملاقات کی اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے حدیثیں حاصل کی. خود فرماتے ہیں کہ بصرے کا اور بغداد کا سفر، بصرہ، بغداد اور کوفہ کا سفر میں نے کتنی مرتبہ کیا مجھے خود کو معلوم نہیں. اس دور میں کبھی مدینہ آ رہے ہیں، کبھی مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، کبھی بغداد جا رہے ہیں، کبھی کوفہ جا رہے ہیں، کبھی بصرہ جا رہے ہیں، کبھی نیساپور جا رہے ہیں، مملکت اسلامیہ ان کے دور کی، اس میں جہاں جہاں محدث تھے وہاں پہنچے وہ. سولہ سال کی عمر میں طلب علم حدیث شروع کر دیا. طلب علم حدیث تو اس سے بھی پہلے شروع کر دیا تھا، بچپن ہی سے. اب خود فرماتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب. یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ محافظین دین ہوتے ہیں، اللہ تعالی شانہ ان کے ذریعے قرآن اور حدیث اور دین کی حفاظت فرماتے ہیں. الہم تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب، ابھی تو میں مکتب میں پڑھ رہا تھا، مکتب میں ابتدائی کتابیں پڑھ رہا تھا، ابھی تو بنیادی اسلامی تعلیمات کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میرے دل میں حدیثوں کو یاد کرنے کا الہام فرمایا، میرے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا اور ایک شوق دل میں پیدا ہو گیا کہ مجھے حدیثیں یاد کرنی چاہیے، اور کہیں بھی حدیثیں ملتی تھی میں یاد کرتا تھا، تو مکتب میں پڑھتا تھا اور فارغ وقت میں محدثین کے حلقوں میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور سند کے ساتھ میں حدیثوں کو یاد کرتا تھا. تو طلب علم حدیث تو بالکل بچپن ہی سے شروع ہو گیا تھا، لیکن بخارا سے باہر سولہ سال کی عمر میں نکلے اور بلاد اسلامیہ کو چھان مارا. اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ خرچہ پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو پتے کھا کر میں گزارا کرتا تھا، لیکن اس کام کو نہیں چھوڑا، کام کو نہیں چھوڑا. پتے کھانے کی نوبت آئی، محدثین کو پتے کھانے کی نوبت آئی تو پتے کھائے، بھوکا رہنے کی نوبت آئی تو بھوکے رہے. صرف نان بائی کی دکان کے پاس جا کر، بیکری کے پاس جا کر اس کی خوشبو سے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. بھوک کی شدت کی وجہ سے سفر میں چلتے چلتے جنگل بیابان میں بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. تو ایک ساتھی گرا، باقی ساتھی آگے چلتے رہے، نڈال ہو کر کے دوسرا گرا، باقی ساتھی چلتے رہے، تیسرا گرا، باقی ساتھی آگے چلتے رہے. نہ مٹنے والی بھوک
اور نہ بجھنے والی پیاس اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ قدر تھی اس کی. سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے، نیند کی کمی کی وجہ سے پیشاب کرتے تھے تو پیشاب کی جگہ پہ خون نکلتا تھا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. یہاں تک نوبت آئی کہ پانی جب ملا ہی نہیں اور جان خطرے میں پڑ گئے تو خود اپنا پیشاب پیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. ایسے محدثین بھی گزرے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے خود اپنا پیشاب پینا پڑا. یہ حدیث کا ذخیرہ اور قرآن مجید کی آیات بڑی محنتوں، بڑی مشقتوں اور بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے. وہ قدر کرنے والے تھے. تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ محنت کرنے والے لوگ چلے گئے، دنیا ان سے خالی ہو گئی. ان کے سفر کس لگن کے ساتھ، کس تڑپ کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ ہوئے ہوں گے کہ بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ محدثین کے رحلات، ایک طالب علم جب حدیث کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اس سفر کو رحلہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے رحلات، پلورل ہے رحلات. تو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ محدثین کی رحلات کی برکت سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ امت پر آنے والے عذاب کو روک لیتے تھے سفر سے. پھر سفر کے نتیجے میں جو علم حدیث کو حاصل کیا وہ عمل وہ الگ، علم حدیث کو حاصل کرنے کا عمل یہ الگ، صرف سفر جو کرتے تھے حصول علم حدیث کے لیے، اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ امت پر آنے والے عذاب کو روک لیا کرتے تھے. کس خلوص کے ساتھ، کس صدق کے ساتھ، کس تڑپ کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ ان حضرات نے علم حدیث کے لیے سفر کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور احادیث شریفہ کی ہمارے دلوں میں جو قدر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، ہے، اسے بڑھانے کی ضرورت ہے، اسے بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر قرآن اور احادیث شریفہ کی قدر اور ویلیو ہمارے دلوں میں جتنی ہونی چاہیے اتنی ہو جائے گی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ علماء کا احترام کرو، طلبہ کی قدر کرو، مدارس کا تعاون کرو، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پھر خود قدر پیدا ہو جائے گی، پھر خود چاہے گا کہ میں بھی محدث بن جاؤں، میں بھی مفسر بن جاؤں، میں بھی فقیہ بن جاؤں، میں بھی علم حاصل کروں. پھر دل چاہے گا کہ ایک ایک بچہ، میرا ایک ایک بچہ اسی کے لیے وقف ہو جائے، علم حاصل کرے اور امت تک علم کو پہنچائے، علم حاصل کرے امت تک علم کو پہنچائے. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو میرے بارے میں یہ اطلاع پہنچی کہ میں نے انگریزی سیکھنا شروع کر دیا ہے، بھیجا تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو میری والدہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ علی نے انگریزی سیکھنا شروع کر دیا ہے. انہیں فکر ہوئی کہ میں تو اپنے بیٹے کو علم حدیث کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی اور اس کا دل انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنا چھوڑ کر دوسرا مشغلہ اختیار کر لے. تو کہا میری والدہ نے میرے اوپر خط لکھا، مجھے علم دین کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، اور اس خط میں یہ بات لکھی کہ علی، میری اپنی چاہت اور تمنا تو یہ تھی کہ میرے 100 بیٹے ہوتے اور ان 100 کے 100 کو میں علم دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے تو ایک ہی دیا ہے، ایک ہی دیا ہے، 100 نہیں دیے، میرے پاس 2 بیٹے 3 بیٹے نہیں، تو ایک ہی ہے، اگر تو دوسرے رستے میں پڑ گیا تو میری تو تمنا خاک میں مل جائے گی، اس لیے تم ہمت کرو، ہمت کرو، اور ہمت کر کے جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے اس کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اتنی محنت سے پڑھو، اتنی محنت سے پڑھو کہ تمہارے ایک کے ذریعے میری جو 100 اولاد کو دین کے لیے وقف کرنے کی تمنا تھی وہ پوری ہو جائے. متوجہ ہوئے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے 100 افراد کی نہیں، اس ایک شخص سے ایسی خدمت لی کہ کئی 100 افراد مل کر کے وہ خدمت انجام نہیں دے سکتے. ماں کے دل میں قدر تھی، ماں نے بیٹے کے دل میں وہ قدر پیدا کی، تب جا کر کے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے. عرب اور عجم دونوں نے فائدہ حاصل کیا. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے اور علم نبوت کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. آج کل جو ہے بہت نیچی نگاہ سے دیکھنے کی عادت ہم لوگوں کو پڑ گئی ہے، علماء کو، طلباء کو، حفاظ کو، مدارس کو، علم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو، اس سوچ کو، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو واقعی آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے ہم سب کے لیے، پورے برطانیہ والوں کے لیے، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، لیکن بالخصوص چورلی میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے، بہت خوشی کا موقع کہ چورلی کی سرزمین پر بخاری شریف کا اختتام ہو رہا ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب، از اول تا آخر، شروع سے اخیر تک سبقن درسن پڑھی گئی، پڑھائی گئی، اور بستی پر اس کی کتنی برکتیں اللہ کی بارگاہ سے اتری ہوں گی اس کا چونکہ ہم ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں پتا نہیں ہے اس کا. ایک ظاہری دنیا ہے، ایک باطنی دنیا ہے، ہمارا چونکہ باطنی دنیا سے تعلق نہیں ہے اس لیے ہمیں باطنی دنیا میں پیش آنے والی چیزیں نظر نہیں آتی، باطنی دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیز بھی نظر نہیں آتی اور باطنی دنیا میں فائدہ پہنچانے والی چیز بھی نظر نہیں آتی. لیکن جو اصحاب بصیرت ہوتے ہیں، جنہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالی شانہ کا پڑھانے والوں پر، پڑھنے والوں پر، ان کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ماں باپ پر، ان کے خاندان والوں پر، ادارے پر، بستی والوں پر، ان لوگوں پر جن کا اس ادارے سے تعلق ہے، خدمت کا تعلق ہے، تعاون کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے. بہت بڑا احسان اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا. اللہ تعالی شانہ اس بستی کو اور اس ادارے کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ایسے مواقع بار بار نصیب فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ ان مواقع کی برکت سے آخرت کی خوشیاں بھی نصیب فرمائیں. یہ جو باب ابھی آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. باب قول اللہ ونضو الموازین القسط لیوم القیامة وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی بخاری شریف بہت سی حیثیتوں سے دوسری کتابوں سے ممتاز ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی جو اصل غرض ہے وہ تو ہے امت تک صحیح حدیثوں کو پہنچانا. ہر محدث کی یہ غرض ہوتی ہے کہ حدیثوں کو امت تک پہنچائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل غرض بخاری شریف کی تصنیف سے امت تک صحیح حدیثوں کو پہنچانا. لیکن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی موفق من اللہ تھے. اللہ تعالی شانہ نے انہیں خاص توفیقات سے نوازا تھا. بغیر توفیق کے میرے بھائیو کچھ نہیں ہوتا. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ اللہ کرم فرماتے ہیں اور نواز دیتے ہیں, توفیق ادا فرماتے ہیں. کسی کو توفیق دے دی وہ اکیلا شخص اتنا کام کر جاتا ہے جو 100 آدمی مل کر نہیں کر پاتے, 1000 آدمی مل کر نہیں کر پاتے. وہ اکیلا انجمن ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امتن, ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اندر خود انجمن ہوتا ہے, پوری جماعت ہوتا ہے, پورا آرگنائزیشن ہوتا ہے ایک آدمی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر خاص فضل ہوا اللہ کا, اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ خیالات اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں تب ہم قدم اٹھا سکتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہ خدمت کی, صحیح حدیثوں کو جمع کیا, امت تک پہنچایا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر اللہ کا خاص فضل ہوا, اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ امت تک صحیح حدیثوں کو پہنچایا, نہیں, اسی پر اکتفا نہیں کیا, صحیح حدیثوں کو پہنچایا, صحیح حدیثوں کے ضمن میں فقہی خدمت بھی انجام دی. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا اور صحیح حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچایا, یہ بھی کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے, بہت بڑی خدمت. لاکھوں حدیثوں کے لیے پوری دنیا کو چھان مارا, لاکھوں حدیثیں جمع کی, اور ان لاکھوں حدیثوں میں سے ٹھوک بجا کر کئی ہزار صحیح حدیثوں کا انتخاب کیا, اور انتخاب کر کے امت کو مسلم شریف دے کر چلے گئے دنیا سے. بہت بڑا کام کیا, بہت بڑا کارنامہ. لیکن انہوں نے حدیثوں سے مسائل کے استنباط کا کام نہیں کیا, تراجم ابواب قائم نہیں کی, تراجم ابواب قائم نہیں کیا, تراجم ابواب بعد والوں نے قائم کی. ہمارے ہندوستانی نسخوں میں مسلم شریف میں جو تراجم ابواب نظر آتے ہیں یہ علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ کے قائم کیے ہوئے تراجم ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیثوں کو جمع کیا, کل 600,000 حدیثیں اکٹھا کی, 600,000 حدیثیں, اور 600,000 حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو سند اور متن کے ساتھ ازبر یاد تھی. حافظ اللہ تعالی شانہ نے اعلی درجے کا نصیب کیا تھا, اور اس حافظے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے حلال مال کے ساتھ پرورش. اس لیے کہ ان کے والد اسماعیل فرماتے ہیں انتقال ہو رہا ہے, تاجر تھے, بڑی رقم چھوڑ کے گئے تو یہ فرما کر گئے کہ میں اپنے مال میں حرام کا ایک پیسہ تو چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں لیکن شبہ کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. تو حافظہ میں جو قوت تھی, قوی حافظہ, فوٹوگرافک میموری جو اللہ تعالی شانہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ حلال کمائی، حلال کمائی، آپ کی پرورش حلال کمائی سے ہوئی تھی. تو اللہ تعالی شانہ کو ان سے بہت بڑا کام لینا تھا تو حرام سے حفاظت فرمائی، شبہ والے مال سے بھی حفاظت فرمائی. اور دوسری بہت بڑی وجہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بچپن ہی سے انہیں تقوی کی دولت سے نوازا تھا. چنانچہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن جب مجھے حساب کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا تو غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندگی میں میں نے کبھی کسی کی غیبت ہی نہیں کی ہے. چھ لاکھ حدیثیں جمع کی، یاد کی چھ لاکھ حدیثیں. ان چھ لاکھ حدیثوں کو اپنی جو ایک حدیث میں مہارت تھی اور جو ایکسپرٹیز تھی، اس ایکسپرٹیز کے ذریعے ان چھ لاکھ احادیث میں سے ایک لاکھ حدیثوں کو الگ کر دیا، ایک لاکھ حدیثوں کو الگ کر دیا، ایک لاکھ حدیثیں. کہ یہ چھ لاکھ حدیثوں کے ذخیرے میں سے وہ ایک لاکھ حدیثیں ہیں جو بالکل صحیح ہے، اعلی درجے کی ہے. اور پھر ان ایک لاکھ حدیثوں میں سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کی تصنیف کی اور 7297 حدیثوں کو نکالا جو کہ صحت میں کریم کی حیثیت رکھتی ہے، بہت اعلی درجے کی. اس کے لیے شرائط مقرر کیے کہ میں بخاری شریف میں ایسی سند والی حدیث ہوگی تو ہی لوں گا، شرطیں مقرر کی. اور جو حدیث ان شرطوں پر پوری اترتی تھی ان حدیثوں کو لیا، لیکن یوں ہی نہیں لے لیا، یوں ہی نہیں لے لیا. چھ لاکھ حدیثوں میں سے ایک لاکھ حدیثوں کو الگ کیا، ان ایک لاکھ حدیثوں میں سے پھر بہت غور و فکر کر کے چوز کرتے تھے کہ یہ حدیث بہت اعلیٰ درجے کی ہے، یہ حدیث اسے میں اپنی بخاری شریف میں لینا چاہتا ہوں، طے کر لیا. لیکن بخاری شریف میں لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، غسل کر کے دو رکعت استخارہ کی نماز پڑھتے تھے، اور جب دل کو استخارہ کے بعد تسلی ملتی تھی تب جا کر کے اس حدیث کو اس میں لیتے تھے. سات ہزار دو سو ستانوے حدیثیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7297 مرتبہ غسل فرمایا اور 7297 مرتبہ دو دو رکعتیں پڑھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کسی حدیث کو لینے کا آپ نے ارادہ فرمایا، غسل کیا، دو رکعت پڑھی اور دل میں تسلی نہیں ہوئی تو اس حدیث کو نہیں لیا ہوگا. پتہ نہیں ایسے غسل کتنے ہوں گے اور ایسی دو دو رکعتیں کتنی ہوئی ہوں گی. اعلی درجے کی حدیثیں لی، اتنی اعلیٰ درجے کی کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. اور اصل مقصود آپ کا یہی ہے، حدیث شریف کی خدمت. حدیث شریف کی خدمت. لیکن ساتھ میں موفق تھے تو اللہ تعالی شانہ نے فقہی خدمات بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لی. اور پھر حدیثوں پر غور و فکر کیا، اور حدیثوں پر غور و فکر کر کے حدیثوں میں آپ کو جو جو مسائل نظر آئے ان مسائل کا استنباط کر کے ترجمۃ التراجم ابواب قائم کرتے چلے گئے. ایک ایک حدیث کو کئی کئی مرتبہ لاتے ہیں بخاری شریف میں. سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پوری بخاری شریف میں 7 مرتبہ آئی ہے. اور ساتوں جگہوں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ الگ الگ مسئلے کا استنباط فرماتے ہیں. ایک ایک حدیث سے سات سات مسائل، دس دس مسائل، بارہ بارہ مسائل، تین تین مسائل، چار چار مسائل کا استنباط فرماتے ہیں. تو صحیح حدیثوں کو امت تک پہنچانے کی خدمت انجام دی اور مسائل کا استنباط کر کے امت کی شرعی رہنمائی کی خدمت بھی انجام دی. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بھی خدمت کی، قرآن مجید کی بھی خدمت کی. جگہ جگہ پر تراجم ابواب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی آیات لاتے ہیں. سب سے پہلا ترجمۃ الباب، باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده. قرآن مجید کی آیت ہے سب سے پہلے ترجمۃ الباب میں. اور اسی طرح پھر درجنوں تراجم ہیں، ان میں کئی کئی جگہوں پر لاتے ہیں، کئی کئی جگہوں پر. کبھی اس طرح لاتے ہیں جیسے یہاں ہے کہ بابن قول اللہ ونضع الموازین القسط، شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے. اور کبھی کبھی شروع کرتے ہیں اپنے ترجمے سے، اپنی زبان میں کچھ فرماتے ہیں اور اس کے بعد لاتے ہیں وقول اللہ، جیسے سب سے پہلے ترجمۃ الباب میں ہے کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا. اور کبھی کبھی ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد لاتے ہیں لقول اللہ عز وجل، لام کے ساتھ لاتے ہیں. کبھی بالکل شروع میں لاتے ہیں، کبھی اپنی بات کہنے کے بعد لاتے ہیں عطف کر کے، اور کبھی کبھی لاتے ہیں لام کے ساتھ. درجنوں قرآن مجید کی آیات کو اس طرح ذکر کر دیا. کتاب التفسیر لا کر قرآن مجید کی مستقل خدمت کی وہ الگ، اس کے علاوہ جگہ 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 پر قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں. کبھی کبھی اس کو بحیثیت دعویٰ کے لاتے ہیں، کبھی کبھی اسے بحیثیت دلیل کے لاتے ہیں، اور کبھی کبھی ادنا مناسبت اور ادنا ملابست کی وجہ سے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت آ جائے. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی واحد مصنف ہیں، واحد مصنف، مثال آپ کو نہیں ملتی جنہوں نے اپنی کتاب کو مرتب کیا تو صرف شروع میں بسملہ کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا. واحد مصنف ہے. جتنے مصنفین ہیں وہ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور بس شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درجنوں مرتبہ بسملہ کو لائے ہیں بخاری شریف میں. کوئی نئی کتاب شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی برکات کا حصول. اور کبھی کبھی تو کتاب کے بیچ میں بسملہ لاتے ہیں، کتاب کے بیچ میں بسملہ لاتے ہیں. کتاب الایمان ہے، اسے شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کتاب الوضو ہے، اسے شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مثلا. وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ الگ الگ کتابوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، کبھی کبھی بیچ میں کتاب کے بیچ میں بسملہ لاتے ہیں اور شارحین حیران و پریشان ہیں کہ بیچ میں بسملہ کیا کر رہا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو بسملہ سے ایک خاص تعلق تھا، اس لیے کہ وہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. قرآن مجید کے خلاصے سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ جسے قرآن سے محبت ہوگی اسے قرآن مجید کے خلاصے سے محبت ہوگی. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ اور بسملہ یہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ. تو اتنا کثرت سے وہ بسملہ کا استعمال کرتے ہیں کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کتاب کو لکھتے لکھتے بیچ میں رکے ہوں گے، اور جب دوبارہ اسے لکھنا شروع کیا تو بسملہ لکھ کر کے لکھنا شروع کیا. یہ جو آخری ترجمۃ الباب ہے اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت سے مزین کیا ہے، باب القول اللہ ونضع الموازین القسط، حق تعالی شانہ کا ارشاد، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم موازین کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن، ہم موازین کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، ظلم ذرہ برابر نہیں ہوگا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل ہوگا اسے بھی ضرور اس میزان میں رکھا جائے گا، اور ایک رائے کے دانے کے برابر برا عمل ہوگا اسے بھی ضرور اس میزان میں رکھا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اچھا عمل ہوگا اسے بھی میزان میں رکھا جائے گا، اور ایک رائے کے دانے کے برابر اگر برا عمل ہوگا اسے بھی میزان میں رکھا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اسے ہم لے کر آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور حساب کرنے والے ہم کافی ہیں، اقرا کتابک، کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھیے، اپنے نام اعمال کو پڑھیے، یعنی آپ کی خود کی بایوگرافی کو پڑھیے، اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی، اقرا کتاب پڑھیے، تو جب ہم پڑھنا شروع کریں گے اس کو تو جب دیکھیں گے کہ اس میں تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جس کی طرف ہمارا خود کا بھی ذہن نہیں گیا تھا، تو ہم کہیں گے کہ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن الا احصاها، یہ کتاب تو عجیب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، مگر یہ کہ اس نے اس کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عام ہے، ووجدوا ما عملوا، لوگ پائیں گے ان سارے کاموں کو جو انہوں نے کیے تھے، اچھے برے سب کام ہوں گے، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن قیامت کے دن جس دن ہر شخص پائے گا موجود ما عملت من سوء، برے اعمال اور اچھے اعمال، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو اس وقت دیکھ کر کے وہ یہ امید کرے گا کہ کاش کے میرے اور آج کے اس حساب کے دن کے درمیان ایک لمبی مسافت ہوتی اور یہ مجھے دن دیکھنا نہ پڑتا، ما عملت من خیرن اور ما عملت من سو، ما عام ہے، ما عام ہے، وہ سارے اچھے کام جو اس نے کیے تھے اور وہ سارے برے کام جو اس نے کیے تھے، ونضع الموازین، موازین کو ہم رکھیں گے، ترازو کو ہم رکھیں گے، القسط، یہ مفعول لہو ہے، للقسط، انصاف کے لیے، لیوم القیامت، یہ لام بمانہ فی ہے، فی یوم القیامت، قیامت کے دن میں، میزان کو رکھیں گے، میزان کو کیوں رکھیں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، بنو آدم کے اعمال اور بنی آدم کے اقوال کو وزن کرنے کے لیے میزان رکھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ونضع الموازین القسط، ہم میزان کو رکھیں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے، اور موازین کو رکھنے کے بعد کیا ہوگا، یہ تفسیر اب آگے ہو رہی ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، اور بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کا وزن کیا جائے گا، آخری ترجمہ ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفات کتاب کا، اس میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سب کو، اور ختم بخاری کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن میں تمہارے کیے ہوئے ہر عمل کا اور تمہارے بولے ہوئے ہر قول کا وزن کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا. سب سے پہلی حدیث ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو جملے ایسے ہیں جو میزان میں بھاری ہوں گے، سکیل میں بھاری ہوں گے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کیا، کہ اگر کوئی کلمہ، اگر کوئی کلام، زبان سے نکلنے والی بات میزان میں بھاری ہوگی قیامت کے دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میزان میں تولا جائے گا. اگر میزان میں تولا نہ جاتا تو میزان میں بھاری کیسے ہوتی وہ چیز؟ تو قرآن کی آیت سے پتا یہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اس حدیث سے پتا یہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اور اس قرآن مجید کی آیت کے علاوہ قرآن میں اور بھی آیات ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. والوزن یومئذ الحق، وزن قیامت کے دن برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. جس کی دائیں طرف والا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا پھلکا رہا، تو بس یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے، خسارے میں رہیں گے. فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ فاما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ. میزان بھاری، میزان ہلکا، میزان بھاری، میزان ہلکا. میزان بھاری تو یہ ہوگا، میزان ہلکا تو یہ ہوگا. قرآن میں کئی آیات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن وزن ہوگا، لیکن یہاں بطور نمونے کے صرف ایک آیت کو ذکر کیا. حدیثیں کئی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال تو لے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی. دیکھو، پتا چلا کہ اچھے اخلاق میزان میں بہت بھاری ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ اچھے اخلاق کو تولا جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ یوزو المیزان، علامہ ابو الحسن اللالکائی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو موقوفاً روایت کیا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوزو المیزان، میزان کو رکھا جائے گا، ولہو کفتان، اور اس کے دو پلڑے ہوں گے. میزان سکیل ہوگا اور اس کے دو پینز ہوں گے، دو پلڑے. یہ دو پلڑے، یہ میزان کتنی بڑی ہوگی، یہ سکیل کتنی بڑی ہوگی، کتنا بڑا ہوگا سکیل، یہ میزان کتنی بڑی ہوگی، اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے دو پینز ہوں گے. ولہو کفتان لو وضع فی احداہما السماوات والارض لوسعتہ. اگر ایک کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں پھر بھی جگہ باقی رہے گی. اسی لیے ونضع الموازین پر ایک مشہور اشکال یہ ہوتا ہے کہ الموازین یہ میزان کی جمع ہے کہ قیامت کے دن ہم کئی میزانوں کو رکھیں گے، کئی اسکیلز کو رکھیں گے، یعنی ایک اسکیل نہیں ہوگا، بہت سارے اسکیلز ہوں گے، ایک میزان نہیں ہوگی، بہت ساری میزان ہوں گی. تو ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ نہیں، میزان ایک ہی ہوگی، لیکن تفخیم شان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تفخیم شان کہ اسکیل تو ایک ہی ہوگا، میزان ایک ہی ہوگی، لیکن وہ اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ کئی میزانوں کے برابر. اس لیے کہا کہ وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم بہت بڑی میزان رکھیں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث الفاظ کے تغیر کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کی ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھی جائے گی. یوذو المیزان، قیامت کے دن میزان رکھی جائے گی. لو وضع فیہ السماوات والارض، اگر اس میں آسمان اور زمینوں کو رکھا جائے گا تو لوسع، تو قرآن مجید کی متعدد آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، میزان ہوگی، اسکیل ہوگا، اس میں اعمال رکھے جائیں گے اور اعمال کو وزن کیا جائے گا. کئی احادیث سے پتہ چل رہا ہے. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ قیامت کے دن میزان نہیں ہوگی، قیامت کے دن اعمال کو تولا نہیں جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی قسم کے نظریے کے حاملین کی تردید کر رہے ہیں. اس لیے کہ جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تراجم ابواب قائم کر کے فقہی خدمت انجام دی ہے، اسی طرح احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ بھی انجام دیا ہے. ایک بہت بڑی خدمت کی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. اسی سے یہ پتا چلا کہ دعوت اللہ کے دو پہلو ہیں اور وہ دونوں پہلو اہمیت کے حامل ہیں. ایک ہے امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر، دونوں پہلو حامل اہمیت کے حامل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی طبیعت امر بالمعروف کی طرف چلتی ہے، نہی عن المنکر کی طرف نہیں، اور کسی کی طبیعت نہی عن المنکر کی طرف چلتی ہے، امر بالمعروف کی طرف نہیں. اور کچھ اللہ کے چہیتے بندے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت دونوں کی طرف چلتی ہے، امر بالمعروف بھی اور نہیں عن المنکر. لیکن جیسے ایک وہ شخص ہے جس کی طبیعت حدیث کی خدمت کی طرف چلتی ہے، وہ تفسیر کی خدمت کرنے والے کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ شخص جس کی طبیعت تفسیر کی خدمت کی طرف چلتی ہے وہ حدیث کی خدمت کرنے والے کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اسی طرح جو امر بالمعروف کرنے والے لوگ ہیں انہیں نہی عن المنکر کرنے والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور جو نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہیں انہیں امر بالمعروف کرنے والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اس میں کبھی کبھی تشدد پایا جاتا ہے دونوں جماعتوں میں، کہ جو امر بالمعروف کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف، لڑائی جھگڑے اچھی چیز نہیں ہے، لڑائی جھگڑے اچھی چیز نہیں. تو نبی جب بھی دنیا میں آیا ہے اس کا تو کام ہی لڑائی جھگڑے سے شروع ہوا ہے. جو بھی نبی دنیا میں آیا اس کا تو کام ہی لڑائی جھگڑے سے شروع ہوا. اور کفار نے اور مشرکین نے ایسے ایسے پروپوزلز رکھے کہ بغیر جھگڑے کے بھی ہم دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن نبی تھا کہ انکار کر رہا تھا کہ نہ نہ. اس لیے کہ حق کی خاطر اگر لڑائی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے لیے تو تیار رہنا چاہیے ہمیں، حق حق ہے، اس کے احقاق کے لیے لڑائی کرنی پڑے گی، باطل باطل ہے، اس کی ابطال کے لیے لڑائی کرنی پڑے گی. ہر اتفاق محمود نہیں، ہر اتفاق محمود نہیں اور ہر اختلاف مذموم نہیں. بعض دفعہ اختلاف محمود ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اتفاق مذموم ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے بھی تو اتفاق کر لیا تھا، لیکن اسے کوئی محمود اتفاق نہیں کریں گے، وہ مذموم اتفاق ہے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد کر رہے ہیں معتزلہ پر جو یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا، قیامت کے دن ترازو نہیں ہوگی. تو بھئی قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں قرآن میں جو کہا جا رہا ہے ان آیات کو ہم مانتے ہیں، اور جن حدیثوں میں اس کا ذکر ہے ان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ان قرآنی آیات کا اور ان احادیث کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے. بعض دفعہ ایک بات کہی جاتی ہے اور اس کا ظاہری معنی لٹرل میننگ مراد نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید شیر ہے، شیر، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زید شیر ہے، زید درندہ ہے، زید جانور ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زید بہت بہادر اور طاقتور ہے. تو کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سکیل رکھی جائے گی اور اس میں عمل وزن کیا جائے گا، تو لٹرلی ایسا نہیں ہوگا. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا ایک شخص سکیل کو یوز کرتا ہے، تو سکیل کو جب یوز کرتا ہے تو انصاف وجود میں آتا ہے، انصاف وجود میں آتا ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن انصاف وجود میں آئے گا، یعنی اقامت عدل سے اقامت عدل کی طرف اشارہ ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے گا قیامت کے دن. ترازو ورازو نہیں ہوگی، ترازو نہیں، سکیل نہیں، اعمال کو اس میں رکھا جائے گا، یہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ سب عقل میں آنے والی چیزیں نہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، اسے سب ترازو میں اعمال رکھ کر کے تولنے کی کیا ضرورت ہے، اسے تو پتا ہی ہے، یہ عقل میں نہیں آتی بات. دوسری بات یہ کہ اعمال جو ہے، اعمال یہ اعراض ہے، انٹینجیبل چیزوں کی دو قسمیں ہیں، جوہر اور عرض. جوہر اور عرض، جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جوہر وہ چیز ہے جو خود قائم ہے، جوہر وہ ہے جو خود قائم. اور عرض کس کو کہتے ہیں؟ جو خود قائم نہیں رہ سکتا، اسے قائم رہنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے. انگلش میں ٹینجیبل کہتے ہیں جوہر کو، اور عرض کو انٹینجیبل کہتے ہیں. ایک چیز ٹینجیبل ہوتی ہے، ایک چیز انٹینجیبل. تو جو چیز انٹینجیبل ہوتی ہے وہ خود نہیں ٹھہر سکتی. جیسے یہ گھڑی ہے، گھڑی، تو یہ گھڑی جو ہے خود قائم ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گھڑی کے اوپر جو یہ گرے کلر ہے، یہ انٹینجیبل ہے، یہ بغیر گھڑی کے، اگر گھڑی کو ہٹا دو تو وہ رنگ پھر نظر نہیں آئے گا آپ کو. عرض اور جوہر، رکوع، سجدہ، قیام، نماز، روزہ، یہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں یہ آراز ہیں، یہ انٹینجیبل ہے. اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، قیام موجود ہے، قیام، اور قیام پر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر، رکو، رکو موجود ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. اب وزن کریں گے رکو کا، وزن کریں گے قیام کا، وزن کریں گے نماز کا، لیکن نماز تو محتاج ہے آدمی کی. جب تک آدمی رکو میں ہے اس وقت تک رکو ہے. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو رکو کہاں گیا؟ رکو تو غائب ہو گیا. یہ انٹینجیبل ہے، انٹینجیبل چیز ہاتھ میں نہیں آتی، اسے آپ پکڑ نہیں سکتے، اسے آپ سٹور نہیں کر سکتے. تو انٹینجیبل چیز کا قیامت کے دن وزن کیسے ہوگا؟ انہوں نے عقل کو استعمال کیا، عقل کو استعمال کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال انٹینجیبل چیز ہیں، عرض ہے، لیکن تم مخلوق ہو اور تم اپنے نقطۂ نظر سے سوچ رہے ہو، اپنے اینگل سے سوچ رہے ہو، تولنے والے کے اینگل سے سوچو. تولے گا کون؟ خالق کائنات. اور خالق کائنات کون ہے؟ جو ناممکن کو ممکن کر سکے. وہ جوہر کو بھی تول سکتا ہے اور عرض کو بھی تول سکتا ہے، اور عرض سے بھی کوئی خفی چیز اور پوشیدہ چیز ہوتی اسے بھی وہ تول سکتا ہے. اس کے لیے عرض اور جوہر میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بصیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے. تو رات کے اندھیرے میں اس کو اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا دن کے اجالے میں نظر آتا ہے. وہ خبیر ہے، واقف ہے، واقف. تو بندہ جو بولتا ہے وہ اس کو اس سے وہ جتنا واقف ہوتا ہے، بندہ جو اندر سوچتا ہے اس سے بھی وہ اتنا ہی باخبر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور ہمارے زمانے میں تو اب یہ اشکال بھی باقی نہیں رہا، اس سے کہ سائنس نے بہت ترقی کی، تو ہمارے زمانے میں عرض کو تولا جاتا ہے، انٹینجیبل چیزوں کو تولا جاتا ہے، گرمی اور سردی کو تولا جاتا ہے. اس کمرے میں کتنی گرمی ہے، اس کمرے میں کتنی سردی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ آج سردی -7 ہوگی، آج سردی -2 ہوگی. تو دیکھو تولا جا رہا ہے، اس کو تولنا ہی تو کہتے ہیں کہ کتنی سردی ہے، کتنی سردی ہے. تو کتنے اچھے اعمال ہیں، کتنے برے اعمال ہیں، اللہ اسے بھی تولیں گے قیامت کے دن. آج گرمی 35 ڈگری کو پہنچی ہوئی ہے، 40 ڈگری کو پہنچی ہوئی ہے، دیکھو گرمی کو تولا جا رہا ہے. مٹی ہے تو مٹی میں خشکی کتنی ہے اور مٹی میں یبوست کتنی ہے، اس میں نمی کتنی ہے، خشکی کتنی ہے، اس کو بھی ناپا جاتا ہے. لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو عقل سے کام لیتے تھے، اور جب کبھی بھی کوئی وحی سے مستغنی ہو کر عقل سے کام لے گا وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا اور غلطی میں پڑے گا. انسان محدود ہے، انسان کی زندگی محدود ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی چیزیں عطا کی ہیں وہ سب محدود، سب محدود. آپ جو ہیں ایک گتے کے اوپر بڑے حروف میں لکھو محمد سلیم اور لکھو، اور مجھ سے 500 یارڈ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے پوچھو گے اس پر کیا لکھا ہے، میں کہوں گا کہ محمد سلیم. اب 1000 یارڈ پیچھے چلے جاؤ، مجھ سے پوچھو کہ کیا لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دیکھ سکوں اور کہوں کہ محمد سلیم. 1500 یارڈ پیچھے چلے جاؤ بھائی، 1500 یارڈ، 2000 یارڈ، 2500 یارڈ، کوئی تو وقت آئے گا نا کہ میں کہوں گا کہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھو آنکھیں محدود، آپ بالکل کان کے سامنے آ کر کہ مجھے وسپر کرو، خاموشی سے کوئی بات کہو اور مجھے پوچھو کہ سن لی، میں کہوں گا جی سن لی. اب آپ جو ہیں 5 انچ منہ کو دور لے جاؤ اور پھر وسپر کرو، سن لی، میں کہوں گا کہ ہاں سن لی. 10 انچ پیچھے لے جاؤ، 15 انچ، کوئی تو وقت آئے گا نا کہ میں کہوں گا کہ نہیں مجھے نہیں سنائی دیا. دیکھو سننا بھی محدود، ہماری زندگی محدود، ہماری صحت محدود، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہر چیز محدود. تو اس انسانی جسم میں جب ہر چیز محدود ہے تو ہماری عقل بھی محدود ہے، ہماری عقل بھی محدود ہے. عقل کے بارے میں کہنا چاہیے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور دنیاوی معاملات میں ہم یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، ایک کمپیوٹر والا کچھ کمپیوٹر کی بات سنانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تیرے پاس رہنے دے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. بس ایک قرآن اور حدیث ہی رہ گیا ہے کہ وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سمجھ میں آنی چاہیے. دنیا بھر کی چیزیں، یہ جو گاڑیوں کے اندر نیویگیٹر ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی گلی میں آپ چلے جاؤ وہ بتاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، رائٹ ٹرن کرو، لیفٹ ٹرن کرو، اور پھر اس میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پیٹرول سٹیشنز کہاں ہے، کیفی کہاں ہے، ہر چیز وہ بتاتا ہے. عقل میں آ سکتی ہے بات کہ یہ کیسے سیٹلائٹ پتا نہیں کہاں ہے اور اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل کیسے ممکن ہے، لیکن پھر بھی مان لیتے ہیں، تفصیل کے بغیر مان لیتے ہیں، سمجھے بغیر مان لیتے ہیں. دنیاوی معاملات میں ہم ایسا کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اٹس بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ، یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اٹس بیونڈ، بٹ آئی ایکسپٹ بیکاز یو آر دا ایکسپرٹ. دنیاوی معاملات میں ہم یہ کہتے ہیں، پر دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ تھا، جب ایک مخلوق کی ایکسپرٹیز کے سامنے میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں تو اللہ کے کلام کے سامنے میں ہتھیار کیوں نہیں ڈال سکتا؟ قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، ختم ہو گئی بات. عقل میں آئے یا نہ آئے، مان لیا ہم نے، آمننا وصدقنا، سمعنا واطعنا. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے معتزلہ پر رد کیا ہے. معتزلہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اعراض اعمال کا وزن کیسے ہوگا, وہ تو ہاتھ میں آتے نہیں, گرفت میں آتے نہیں, وہ محسوسات میں سے نہیں ہے. تو ان پر رد کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگا, وزن ہوگا, کیسے ہوگا وہ اللہ جانتے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, موازین کو ہم رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. اور دعویٰ کر رہے ہیں امام بخاری کے, وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, یہ جو موازین رکھے جائیں گے یہ کوئی مجازی معنی میں نہیں ہے, حقیقی معنی میں ہے, اور اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم کو تولا جائے گا. اور پھر حدیث لا کر کے اس کو ثابت کیا, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کا اختتام اس پہ کر رہے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں. افتتاح کس سے کیا؟ انما الاعمال بالنیات سے. افتتاح کیا انما الاعمال بالنیات سے, بلکہ یوں کہو کہ افتتاح کیا باب کیف کان بدو الوحی سے, کتاب اللہ سے افتتاح کیا. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب الرد علی الجہمیہ یا کتاب التوحید, یہ بخاری شریف کی آخری کتاب نہیں ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی آخری کتاب اس سے پہلے والی ہے, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان. اور اس کے بعد جو ہے کتاب التوحید کو لا رہے ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تتمہ ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الوحی کتاب اللہ سے شروع کیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر اپنی کتاب کو ختم کیا. اور شروع کر رہے ہیں حدیث انما الاعمال بالنیات سے اور ختم کر رہے ہیں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سے. شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے اور ختم کر رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان, وزن اعمال پر ختم کر رہے ہیں. پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن. کیا اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کر رہے ہیں آخری حدیث سے کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ جب تمہارے اعمال کا وزن ہوگا. اور کامیابی کس کو ملے گی؟ جس کے میزان کو بھاری کرنے والے اعمال اس کے پاس ہوں گے, جس کے دائیں طرف والے پلڑے کو بھاری کرنے والے اعمال جس کے پاس ہوں گے اس کی کامیابی ہوگی. یہ آخری حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اور یہ اعمال, وزنی اعمال آئیں گے کہاں سے؟ وزنی اعمال آئیں گے کہاں سے؟ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ وہ سب سے پہلی حدیث سے پتا چلا, اخلاص سے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل سے, نیت سے عمل وزنی ہوتا ہے, نیت سے عمل وزنی ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بالکل اخیر میں لا کر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو عمل وزنی ہوتا ہے نیت سے, اور عمل قبول ہوتا ہے اتباع شریعت سے. تو قبول تو ہوگا اتباع شریعت سے, اور اس میں وزن پیدا ہوگا اخلاص سے. تو قبول ہی نہیں ہے تو وزن ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, قبول ہی نہیں ہے. قبول ہے یعنی اتباع شریعت کے مطابق ہے لیکن اس میں وزن نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, یا اخلاص ہے مگر کم, تو ہلکا پھلکا ہے, وزنی نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بالکل اخیر میں یہ وزن اعمال والی حدیث کو لا کر سب پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب شروع ہوئی تھی اخلاص کے بیان سے, اور اس کے بعد کتاب الایمان آیا, اور اس کے بعد کتاب العلم آیا, اور اس کے بعد پھر کتاب الطہارت. تو طہارت عبادات معاملات معاشرات معاشرت اخلاق, تو جتنے بھی شعبے دین کے ہیں وہ سارے بیان ہوئے. ان کی روشنی میں اتباع سنت کرو گے تو عمل مقبول ہوگا, اور حدیث انما الاعمال بالنیات کا لحاظ رکھو گے تو عمل وزنی ہوگا. جب یہ دو باتیں ہوں گی یعنی بخاری شریف پر عمل ہوگا تو پھر ثقیلتا نے فی المیزان کا مظہر قیامت کے دن ہوگا. دوسرا یہ کہ حدیث شروع کتاب کو شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے اور ختم کر رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میں مقامات الہیہ ہے, مقامات الہیہ, سبحان اللہ تمام عیوب سے پاک ہونا یہ الوہیت کا ایک مقام ہے. وبحمدہ تمام تعریف اللہ کے لیے, تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ تمام تعریفیں جس کے پاس تمام کمالات ہو. تو کمالات تمام کمالات سے متصف ہونا یہ الوہیت کا دوسرا مقام ہے. پھر سب سے بڑا ہونا یہ الوہیت کا تیسرا مقام سبحان اللہ العظیم. تو الوہیت کے تین مقام تو عبارت النص سے بتلا دیے, اور پھر اقتضاءً چوتھا مقام کہ جو ہر عیب سے پاک ہو جس میں ہر کمال موجود ہو اور جو سب سے بڑا ہو, تو ضمیر پکار پکار کر کہے گا کہ وہی تو لا الہ الا اللہ ہے. الوہیت کے چار مقام, اور حدیث انما الاعمال بالنیات میں عبدیت کے مقامات کو بیان کیا گیا. وہ الہ ہے اور اس نے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے عبودیت کے لیے, عبودیت کے لیے. اور عبودیت کے دو مقام ہیں, دو مقام عبودیت کہ بندہ عبودیت میں ترقی کرے, عبودیت میں غلام بننے میں عبد بننے میں ترقی کرے. دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. الوہیت کا مقام اوپر کی طرف جاتا ہے, عبدیت کا مقام نیچے کی طرف. جو اپنے آپ کو جتنا نیچے لے جائے گا اوپر والی ذات اس کو اتنا ہی بلند کرے گا. مقام الوہیت میں کیا ہے؟ ہر چیز سے پاک, یہ اونچی چیز ہے. تمام کمالات کا سر چشمہ اونچی چیز ہے. ہر چیز سے بڑا اونچی چیز, وہ وحدہ لا شریک لہ ہے اونچی چیز. اور اس اونچی ذات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم کچھ نہ بن کر دکھاؤ, تم کچھ نہ بن کر دکھاؤ. چلے تو جاتے ہو سجدے میں, سر بھی رکھتے ہو ناک بھی رکھتے ہو, لیکن اسی حالت میں ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں. تو سجدے نے بھی تمہیں کچھ نہیں ہوں کا احساس نہیں دلایا. تمہیں تو دنیا میں بھیجا ہی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبد بننے کے لیے بھیجا ہے, غلام بننے کے لیے. میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. یہی ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ تو بہت بڑا اور میں کچھ نہیں. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. یہ عبودیت کے, اور عبودیت کے دو مقام ہیں. عبودیت کے ایک کا تعلق قلب سے ہے, دوسرے کا تعلق قالب سے ہے. قلب, قلب میں کیا رہے؟ تو ہی تو, اخلاص کہ میرے ہر عمل میں میرا دل تیری طرف متوجہ ہے, میرے ہر عمل میں دل تیری طرف متوجہ ہے, اور میرا ہر عمل بھی تیری طرف متوجہ ہے, یعنی تیری مرضی کے مطابق ہی ہوگا, شریعت کی اتباع. یہ عبودیت کا دو مقام ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ یہ عمل میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں, اور عمل میں بھی توجہ اللہ کی طرف رہے کہ یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. یہ اعلیٰ درجے کی عبودیت ہے. تو دونوں حدیثوں میں مناسبت یہ ہے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات میں مقام عبدیت ہے, اور اخیری جو حدیث آ رہی ہے اس کے اندر مقام الوہیت ہے. اس میں اشارہ یہ کر دیا کہ مقام عبدیت کے حصول کے لیے جو بھی کوشش کرے گا اسے مقام الہیت کی معرفت ہوگی، اور جب مقام الہیت کی معرفت ہوگی تو قیامت کے دن اس کا میزان بہت بھاری ہوگا. پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے، اس کی سند غریب ہے، اور یہ آخری حدیث لائے، اس کی سند بھی غریب ہے. اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کر دیا کہ طالب علم کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ غریب الوطنی اختیار کرے. غریب الوطنی اپنے گھر کو چھوڑے اور پتا چلے کہ فلاں جگہ بہت بڑے عالم ہیں وہاں چلا جائے، فلاں جگہ بہت بڑے محدث ہیں وہاں چلا جائے، فلاں جگہ بہت بڑے فقیہ ہیں وہاں چلا جائے، غریب الوطنی اختیار کرے. اور پہلی حدیث میں غریب سند لا کر کے مبتدیوں کو اس کی طرح متوجہ کیا کہ تمہاری تو ابتدا ہو رہی ہے اور اس ابتدا میں کامیابی اسی وقت ہوگی جبکہ غریب الوطنی اختیار کرو گے. اگر گھر میں بیٹھے رہو گے تو علم میں کمال نہیں آئے گا، اور یہاں کمال پر پہنچنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ غریب سند لا کر کے طالبات کو اور طالب علم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حیثیت سے اور ایک حد تک تو کمال حاصل ہو گیا، لیکن وہ غریب الوطنی والی بات ہے وہ اب بھی باقی رہے گی. جس جگہ کے بارے میں تمہیں پتا چلے کہ فلاں جگہ پر مجھ سے زیادہ عالم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح حضرت خضر کے پاس حصول علم کے لیے سفر کیا تھا ویسے تمہیں سفر کرتے رہنا چاہیے، تب جا کر کے صحیح کمال علم کا حاصل ہوگا. اور اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فتوبا للغربا، کہ ابتدا میں بھی غریب اخیر میں بھی غریب، تو کہا کہ اسلام غربت اور والا اور اجنبی ہی رہتا ہے، اس لیے اہل حق کی طرف کوئی توجہ کرے نہ کرے پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اسلام کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی تھی، اسلام کی انتہا بھی اسی طرح ہوگی. جو اہل حق ہوں گے لوگ ان کو نیچی نگاہ سے دیکھیں گے، گھٹیا ان کو سمجھیں گے، تعاون نہیں کریں گے، تو گھبرانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ ایسے لوگوں ہی کے لیے فتوبا آخرت کی کامیابی. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کو بالکل اخیر میں لا کر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ شخص جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. تو جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا، اس کتاب پر عمل کرے گا، اس کتاب کے مندرجات پر عمل کرے گا، اخلاص پیدا کرے گا اور اتباع شریعت والی زندگی گزارے گا، اللہ تعالی شانہ سے تعلق پیدا کرے گا، تو پھر جس طرح یہ کتاب توحید پر ختم ہو رہی ہے اسی طرح اس کی کتاب زندگی بھی توحید پر ختم ہوگی. اور اس کی کتاب زندگی کو جب قیامت کے دن کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، تو وہ بھی دیکھے گا کہ میری کتاب زندگی کے آخر میں بھی توحید ہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ختم کیا ہے. اللہ تعالی شانہ حدیث کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ مولانا یاسر صاحب زید مجدہم اور ان کے رفقاء نے ہمیں موقع دیا کہ ان کی کئی مہینوں کی خدمت کے بعد بخاری شریف کا اختتام ہو رہا تھا، اور اب جب پھل پک گئے اور پھلوں کو چننے کا وقت آیا تو ہم سب کو بھی اس میں شریک کر لیا. اللہ تعالی شانہ انہیں جزائے خیر عطا فرماوے، اور ہم جو ہے ان حضرات کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں موقع عطا فرمایا. تو حضرت علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پر کتاب کو ختم کر کے کفارۃ المجلس والی دعا کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن میں نقل فرمائی ہے کہ من جلس مجلسن وہ شخص جو کسی مجلس میں بیٹھے وَقَصُرَ فِيهِ لَغَتُهُ اور اس میں کچھ لغو باتیں بھی ہو جائیں ایسی بات ہو جائے جو نہیں ہونی چاہیے اور اٹھنے سے پہلے فَقَالَ قَبْلَ أَن يَقُومَ مِن مَجْلِسِهِ ذَلِك وہ کہے اپنی مجلس سے اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تو جو یہ پڑھتا ہے تو اس مجلس میں کی ہوئی اس کی کوتاہیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق وہ حدیث نہیں تھی تو قریب سے قریب تر حدیث جو انہیں ملی وہ یہ تھی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم ان کی شرط کے مطابق تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کفارت المجلس والی گویا دعا کو آخر میں ذکر کر کے یہ مجلس جو پتہ نہیں کتنے مہینوں پہلے شروع ہوئی ہوگی اس کا یہ اب اختتام ہو رہا ہے تو اس کو ذکر کر کے اس مجلس کو بھی کفارت المجلس بنا دیا یہ اس مجلس کو بھی کفارت السیئات بنا دیا تو ہم نیک فالی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ہم سب کی لغزشوں کو گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب حدیث کو سن لیجئے. وبه قال حدثنا محمد بن فضيل ان عمارة بن القعقاع ان ابي زرعة ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جملے, یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے, دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, اور جب رحمان تعالی کو محبوب ہیں تو ان کلمات کا جو ورد کرے گا وہ بھی رحمان تعالی کی نظر میں محبوب ہو جائے گا. تو دو جملے ایسے ہیں, دو سینٹنسز ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں. تو رحمان تعالی کا محبوب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ان جملوں کو ورد میں رکھیں اور روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور چونکہ اس میں مقامات الوہیت ہے تو امید ہے کہ جو اس کا ورد رکھے گا اللہ تعالی شانہ اسے مقامات الوہیت کی معرفت بھی نصیب کرے گا. تو دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان. اب دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ رحمان تعالی کو محبوب ہیں دو جملے تو یہ بہت مشکل ہوں گے, تبھی تو رحمان کو محبوب ہے. اس لیے کہ اللہ عطایا علی قدر البلایا, تو بہت مشکل ہوں گے. تو ہمیں تسلی دی کہ نہیں ایسی بات نہیں, خفیفتان علی اللسان وہ دونوں جملے زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں. اچھا بھائی جب زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ العطایا علی متن البلایا تو ثواب بھی کم ہوگا. کہا کہ نہ, ثقیلتان فی المیزان, میزان میں یہ بہت بھاری ہوں گی. وہ دونوں جملے کیا ہے بھائی؟ سب زور سے بولو, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. کتنے بجے پر نماز؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك,
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین آج کے اس ختم بخاری شریف کے جلسے کو بے انتہا قبول فرما، بخاری شریف کے اختتام کو بے انتہا قبول فرما۔ الہ العالمین اسے ہم سب کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا، رحمتوں کا ذریعہ بنا، انوار کا ذریعہ بنا، دین پر آنے کا ذریعہ بنا، دین کی صحیح سمجھ کا ذریعہ بنا، تیرے قرب کا ذریعہ بنا، سعادتوں کا ذریعہ بنا، تیرے رضا کا ذریعہ بنا، دین کے پورے عالم میں عام ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے ارحم الراحمین جن بچیوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، دور حدیث کی تکمیل کی ہے، الہ العالمین ان سب کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، انہیں مدرسے کی نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین اشاعت دین کا ذریعہ بنا، اشاعت علم کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین انہیں اچھی مائیں بنا، انہیں الہ العالمین اچھی مدرسات بنا، انہیں اچھی معلمات بنا۔ الہ العالمین انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما۔ الہ العالمین جس طرح تو نے انہیں اور ہمیں علم نبوت پڑھنے کی سعادت سے سرفراز کیا، الہ العالمین اس علم نبوت پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا کے کونے کونے تک اس علم نبوت کو پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں آپ کے محبوب نبی، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما، الہ العالمین ان کا عشق نصیب فرما، ان کی سچی پکی اتباع کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان کی ایک ایک سنت سے محبت عطا فرما، ان کی سنتوں کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ان کے کلام سے محبت عطا فرما، ان کی حدیثوں سے محبت عطا فرما، ان کی سیرت سے محبت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے طریقے کو اپنانے والا بنا دے، خوشی میں، غمی میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، الہ العالمین عافیت کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین دنیا میں بہت فتنے ہیں، بہت شرور ہیں، ہمیں ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہمارے اہل و عیال کو محفوظ فرما، متعلقین کو، محبین کو، محسنین کو محفوظ فرما، ہمارے اداروں کو، ہماری مساجد کو، ہمارے مراکز کو، ہمارے دینی کاموں کو محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین الرحمہ اکیڈمی کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما۔ الہ العالمین مولانا اور ان کے رفقاء اور ان کے یہاں جو مدرسات مدرسین ہیں، ان کے معاونین ہیں، الہ العالمین سب کی صلاحیتوں میں برکتیں پیدا فرما، سب کی صالحیتوں میں برکتیں پیدا فرما، خلوص میں اضافہ فرما، خلوص میں اضافہ فرما، خلوص میں اضافہ فرما، اپنے تعلق میں اضافہ فرما، ان کے علوم میں برکت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ان کی محبت، ان کے اتفاق میں محبت برکت پیدا فرما۔ الہ العالمین اسے چورڑی سے نکل کر لنکشائر، اور لنکشائر سے نکل کر ملک، اور ملک سے نکل کر یورپ، اور یورپ سے نکل کر پوری دنیا کے لیے الہ العالمین روشنی کا مینار بنا۔ اے ارحم الراحمین تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، پورے عالم کے لیے ہدایت کا اس ادارے کو ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین اس ادارے کو جن مادی اور جن روحانی اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما، سب کا غیب سے انتظام فرما، سب کا غیب سے انتظام فرما۔ الہ العالمین یہ تیرا بندہ قسم پرسی کے عالم میں بے سر و سامانی کے ساتھ الہ العالمین کام میں لگا ہوا ہے، الہ العالمین اس کی مدد فرما،
اس کی مدد فرما اس کی مدد فرما اور ہمت نصیب فرما اور خلوص میں برکت پیدا فرما الہ العالمین الہ العالمین اوصاف عالیہ سے متصف فرما اعلی خصلتوں سے مالا مال فرما اے ارحم الراحمین ادارے کو قرض سے سبکدوش فرما قرض سے سبکدوش فرما قرض سے سبکدوش فرما اپنے خزانے غیب سے اس کی ضرورتیں پوری فرما الہ العالمین اب تک جو کچھ ہوا ہے تو نہیں کیا ہے تو ہی کر رہا ہے تو ہی کرے گا الہ العالمین تا قیام قیامت الہ العالمین اس ادارے کو آباد اور شاد رکھنا الہ العالمین الہ العالمین امت کے بے شمار افراد کے جنت میں جانے کا اسے ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اسے علم کا مرکز بنا الہ العالمین تیری محبت کے تقسیم ہونے کا مرکز بنا الہ العالمین تزکیہ کا مرکز بنا رشد و ہدایت کا مرکز بنا الہ العالمین دعوت کا مرکز بنا الہ العالمین یہاں اس کو تمام شعبوں کے لیے قبول فرما تمام شعبوں کے لیے قبول فرما تمام شعبوں کے لیے قبول فرما تعلیم و تصنیف کا مرکز بنا یا ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما الہ العالمین پورا عالم پورا عالم الہ العالمین پریشان ہوگی لپیٹ میں آ چکا ہے اے ارحم الراحمین سب پر رحم فرما انسانوں پر رحم فرما انسانیت پر رحم فرما الہ العالمین رحمتوں کی بارشیں برسا دے الہ العالمین برکتوں کی بارشیں برسا دے نصرتوں کی بارشیں برسا دے الہ العالمین تیری طرف سے رحمتوں برکتوں نصرتوں کو متوجہ کرنے والے جو کام ہیں ان کی ہم سب کو توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے اہل حق کے دلوں کو جوڑ دے ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے ایک دوسرے کے کام کی تائید کرنے والا بنا دے الہ العالمین الہ العالمین ہمیں حق پر مجتمع فرما دے حق پر مجتمع فرما دے حق پر مجتمع فرما دے یا ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اس ادارے کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما الہ العالمین حجاج کے لیے سفر کو آسان فرما مقبول بنا دے سب کو حج مبرور نصیب فرما ہم سب کو بار بار وہاں کی محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ الہ العالمین حاضری نصیب فرما قبولیت کے ساتھ حاضری نصیب فرما انوار و برکات کے ساتھ واپس لوٹا ہدایت کی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور الہ العالمین جب ہمارا آخری سانس نکل رہا ہو اس وقت ہمیں مدینہ منورہ میں پہنچا دے اور الہ العالمین شہادت والی موت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم